بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور پھر تسبیح کے دانے گرتے ہیں. اور حدیث کا مفہوم ہے اگلا کہ انسان ایک فتنے سے نکلے گا تو دوسرے میں اٹکے گا اور دوسرے سے نکلے گا اور تیسرے میں اٹکے گا. ایک سے نکلے گا دوسرے میں. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال. اور فتنہ ہے کیا؟ ہر وہ چیز جو حق بن کے سامنے آئے اور اصل میں حق نہ ہو وہ فتنہ ہے. ہر وہ چیز جو حق بن کے سامنے آئے اور دراصل وہ حق نہ ہو, وہ اندر سے شرک ہو یا بدعت ہو یا حقیقت میں اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو لیکن وہ بظاہر حق نظر آئے, اور انسان کہے اگر میں نے یہ اپنا لیا تو میری دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی, اور وہ حق بن کے بھی ایسے واضح آئے کہ خود حق اسے چھوٹا نظر آئے اور وہ فتنہ حق نظر آئے, حقیقت اسے خود حقیقت نظر بھی نہ آئے, یعنی جو اصل حقیقت ہے وہ محسوس کرے کہ شاید یہ مشکوک ہے. دوسرے لفظوں میں حقیقت دو نمبر بن جائے اور فتنہ ایک نمبر بن جائے اس کو کہتے ہیں فتنہ. وہ کسی بھی شکل میں وہ میڈیا کی شکل میں ہے کہ جس چیز کو جیسے پیش کر دے, حقیقت کچھ ہو انداز کچھ ہو, وہ کسی بھی شکل میں فتنوں کا دور ہے. اچھا خاصا سمجھدار ذہین عقل مند آدمی فتنے میں ایسے مبتلا ہو جائے گا کہ اسے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فتنہ ہے یا حقیقت ہے. ایک نیپولین کا نا بوناپارٹ کا ایک دوست تھا, اس کا ایک جرنیل تھا, غالباً اس کا نام گویبلز تھا یا اس طرح کا کوئی نام تھا, نام ہیں گویبلز تھا نا. اس کا ایک قول ہے اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. فتنوں کا دور ہے. اور دیکھیں ڈر اسے ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو, ڈر اسے ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہو, ڈر اسے خوف اسے ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہو. جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کس چیز کا خوف؟ ہمارے یہاں سامنے جیل روڈ کے فٹ پاتھوں میں بے شمار لوگ گرمیوں میں سوئے رہتے ہیں, کوئی خوف نہیں. ڈیڑھ آنے کی جوتی ہے ٹھیک, اور جیب میں کچھ ہے نہیں, سوئے ہوئے ہیں. اور لوٹنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہاں سویا ہے تو کچھ ہے نہیں, اگر ہوتا تو یہاں سوتا ہی نہ. ڈر ہوتا اس کو ہے جس کے پاس کچھ ہو. اصل ڈر ایمان والے کو ہے کہ ایمان والے کے پاس اصل سرمایہ ہے اور وہ ایمان کا سرمایہ ہے. اس لیے فرمایا ایک شخص اب اللہ کے ایک ولی کو گالیاں دے رہا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مرتد ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد وہ ہو گیا, یعنی اسلام سے ایمان سے پھر گیا. لوگ ان کے پاس گئے کہ شیخ آپ نے بڑی پیشین گوئی کی تھی, آپ تو اللہ کے ولی ہیں. فرمایا میں نے کسی وجہ سے کہا تھا, یہ وقت کے اللہ کے ولی کو برا بلا کہہ رہا تھا, ان پہ اعتراض کر رہا تھا, اور مجھے میرے سامنے وہ حدیث مبارکہ سامنے آئی جو میرے دوست کو برا بلا کہتا ہے یا اس سے دشمنی کرتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اعلان, اور بادشاہ جب جنگ کرتا ہے اور کسی پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے قیمتی چیز پہ ہاتھ خزانے پہ ڈالتا ہے. اور میں نے اسی وقت سوچا بادشاہ نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے, اللہ کی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, اور اللہ سب سے قیمتی چیز پہ ہاتھ ڈالے گا اور وہ اس کا ایمان ہے, اور ایمان اس کا چلا جائے گا. اللہ, کیونکہ اللہ کو اس نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا نا, اب رب سے تو کوئی جیت نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے سب سے قیمتی چیز پہ جو ہاتھ ڈالا اور وہ کیا ہے؟ ایمان. اس لیے میں نے کہہ دیا تھا یہ مرتد ہو جائے گا, ایمان سے پھر جائے گا, کہ یہ اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ہاں جی, بولے. ہاں, ہاں جی, بولیں, بتائیں میں کیا عرض کر رہا تھا. ہاں جی, لہذا آپ جاگ کے بیٹھے. میں نے تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. اب ایسا ہے جو سو رہا ہوگا نا اس کو کھڑا کر کے ہوگا, بتاؤ میں نے کیا کہا تھا. اب ذرا چکنے بیٹھنا, میں سوتے اسے پوچھوں گا, اجازت ہے پوچھ لوں؟ توہین تو محسوس نہیں کریں گے, ناراضگی تو نہیں, بالکل نہیں, اپنے سامنے بیٹھے بندوں سے بھی, دور بیسے بندوں میں سے بھی, اگر پوچھ لوں کوئی حرج تو نہیں ہوگا. نہیں, دروشی پڑھیں پھر شواز شروع کرتے ہیں. فتنوں کا دور ہے, اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے میرے آقا نے فرمایا, مفہوم ہے, آدمی صبح ہوگی ایمان والا ہوگا, شام ہوگا ایمان اس کا ختم ہو گیا ہوگا. عجیب بات ہے, صبح ہوگا وہ مسلمان ہوگا, شام ہوگا وہ اسلام سے نکل گیا ہوگا. کب کا؟ یہ فتنوں کا دور ہے, اور اس فتنوں کے دور میں فتنے سے بچنا کیسے ہے؟ ایک دوسرا, فتنہ ہے کون سا اور ہے کیا, ہے کیا؟ ہزار سال پہلے کشف المحجوب لکھی ہوئی ہے, حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف داتا صاحب, ہزار سال پہلے کشف المحجوب لکھی ہوئی ہے. اس کشف المحجوب میں ہزار سال پہلے تصوف کے نام پہ جو من گھڑت فتنے تھے, تصوف اور پیری فقیری کے نام پہ جو انوکھی عجیب و غریب چیزیں تھیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے ہزار سال پہلے، دس صدیاں پہلے۔ یہ تو ہزار سال پہلے کی کہانی ہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حق قیامت تک زندہ ضرور رہے گا، چاہے اس کے تھوڑے ہوں ماننے والے یا زیادہ ہوں، حق قیامت تک زندہ رہے گا۔ ایک کوئی نشانی تو ہو کہ یہ حق ہے۔ ہاں، جب قیامت آئے گی پھر لوگ قرآن پاک کھولیں گے، قرآن پاک کے صفحات ہوں گے، حروف اللہ اٹھا لے گا۔ کیوں؟ قرآن پہ قیامت نہیں آئے گی، مسجدوں پہ قیامت نہیں آئے گی۔ قرآن کے حروف اللہ اٹھا لے گا اور مسجدوں کو، مسجدوں کے نمازی، آباد کرنے والے، امام اور مؤذن سمیت اللہ اٹھا لے گا۔ جب فتنے بڑھ جائیں اور ایمان کا خطرہ ہو، تو پھر اسی وقت ایسی جگہ تلاش کریں جہاں ایمان بچانے، ایمان بنانے، ایمان سنوارنے کی محنت ہو رہی ہو۔ یہ بعض سڑکوں پہ نا پولیس کھڑی ہوتی ہے، ہر کوچ کو روکتی ہے، پھر کوچ کا کنوے قافلہ چلتا ہے، ساتھ پولیس کی گاڑیاں چلتی ہیں کہ ان کوچوں کو بچانا ہے راہ لٹنے سے۔ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں، تنہا نہیں چلتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اکیلے شخص کو، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، جب ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہو پھر اپنے آپ کو ایمان والوں کے قافلے میں شامل کر لیں، اس میں سارے ایمان والے نہیں ہوں گے، کچھ تو ہوں گے، قافلے میں شامل کر لیں، پھر اس قافلے کے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ تیری جان بھی بچ جائے گی، تیرا ایمان بھی بچ جائے گا، تیرا اسلام بھی بچ جائے گا، تیری شریعت بھی بچ جائے گی، تجھے اللہ کا تعلق بھی مل جائے گا۔ ورنہ عجیب بات ہوگی، ساری زندگی جس کو اللہ اللہ سمجھتا رہا، ساری زندگی جس کو آقا مدینے والا کا عشق اور محبت سمجھتا رہا، جب آنکھ کھلی پتہ چلا تو وہ تو کچھ تھا ہی کچھ اور۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے، اور میں بھی آپ سے عرض کروں گا، ہر کتاب نہ پڑھیں۔ یہ تفسیر کی کتاب ہے، یہ سیرت کی کتاب ہے، یہ شریعت کی کتاب ہے، یہ حق اور باطل کو سمجھانے کی کتاب ہے، نہ پڑھیں۔ کتنے ایسے ہیں جو صرف کتابوں کی وجہ سے جو بچا ہوا ایمان تھا وہ بھی دے بیٹھے۔ کیوں؟ شیطان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، شیطانیت کی لوجکس دلیلیں ہیں، شیطان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، اور ہر فتنہ ایک دلیل اور ایک لوجک اور ایک طاقتور کیفیت کے ساتھ آتا ہے اور یوں چھاتا ہے، اور اس کے پیچھے اگر کوئی بندہ تحقیق میں لگ جائے، خطرہ یہ ہے کہ خود اس فتنے میں پھسل نہ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہر کتاب مت پڑھا کرو، کوئی پڑھنی ہے تو اپنے مرشد سے اس کی اجازت لو، ورنہ بس جو انہوں نے فرما دیا وہی پڑھو، حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی صاحب ایک درویش گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے، وہ بڑے بڑے علماء کے مرشد تھے، اب اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس وقت پاکستان کے مفتی اعظم ہیں نا، جو ان کے بھی وہ مرشد تھے، وہ خود عالم نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء کے مرشد تھے، تو پوچھا حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہمیں نے ایک کتاب پڑھی ہے. میں کون سی؟ میں نے کتاب مرشد پڑھی ہے، بس ساری زندگی ایک ہی کتاب پڑھی ہے، کتاب مرشد، پھر اس کے بعد مجھے کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی. میں نے سارا دن اپنی ایک بات یاد آئی ہے، میں سارا دن اپنے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے محفل میں بیتی باتیں، سنی باتیں میں وہ دہراتا رہتا تھا. نیٹ کا دور تھا نہیں، ریکارڈنگ کا دور تھا، پر تھوڑا سا ٹیپ ریکارڈ کے ساتھ ریکارڈنگ تو تھی، موبائل کی ریکارڈنگ، یہ چیزیں، یہ نیٹ، یہ نظام. سارا دن وہ میں دہراتا رہتا تھا، سارا دن دہراتا رہتا تھا، ان کی باتیں دہراتا رہتا تھا، ان کی باتیں میں دہراتا رہتا تھا، اور اسی سے ایمان تازہ رہتا تھا. پھر جو بعض وقت میں اگر کسی خدمت کی وجہ سے غیر حاضر ہوتا تو ان سے پوچھتا، اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت نے کوئی بات فرمائی تھی؟ کون سی بات فرمائی تھی؟ فلاں بات فرمائی تھی. اچھا آپ بتاؤ کوئی. اس فتنوں کے دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اس فتنوں کے دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی زندگی کے نظام کو سنوارنا ہے، تنہا سفر نہ کریں. جان بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں، مال بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں، عزت بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں، تو ایمان بچانے کے لیے بھی کہتے ہیں تنہا سفر نہ کریں، تنہا سفر نہ کریں. اگر تنہا سفر کیا تو خطرہ ہے کہیں لٹ نہ جائیں، اور کہیں قزاق رستے میں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرے پاس سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اللہ اللہ سیکھ کے، راستے میں ایک جوگی بیٹھا ہے، یوگی بیٹھا ہے، یوگا، وہ لوگوں کو ہیپنٹائز کرتا ہے، توجہ ڈالتا ہے اور ان کو ہندو بنا دیتا ہے. کئی واقعات ہوئے، تو انہوں نے بھیجا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو. تو حضرت امیر خسرو بنیادی طور پہ مالدار آدمی تھے، شاہی لباس، شاہی گھوڑے، شاہی زندگی، بادشاہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بادشاہوں کے تخت و تاج کے ساتھ تعلق، درباروں میں اعلی کرسی، اعلی مسند، لیکن یہ زندگی کا انداز بھی تھا اور ساتھ بھرپور فقیری بھی تھی، امیری کے ساتھ فقیری بھی تھی. اور مرشد نے جو مراقبہ دیا تھا اس مراقبے پہ بڑی عرصہ محنت کی تھی، اللہ جل شانہ کی ذات کا تعلق اور تعارف مراقبے میں، کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، اللہ جل شانہ کا نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اللہ اللہ کہہ رہا. ایک بات یاد رکھیے گا، ذکر دل کی عبادت ہے، ذکر زبان کی عبادت ہے، اور مراقبہ دل کی عبادت ہے. اللہ اللہ کہا، اللہ اللہ کہا. اللہ اللہ بہت عرصہ مراقب ہوئے. جب مراقب ہوئے اب وہ اس راستے سے گزرے, اس کو احساس ہوا کہ کوئی بہت بڑا آج شکار آ رہا, اگر اس کو پھانس لیا تو اس کے پیچھے بہت سارے بندے آ جائیں گے. وہ تاک لگا کے بیٹھا, کہنے لگا جناب کیا حال ہے, کوئی ہمارے ہاں بھی اٹھنا بیٹھنا ہو جائے, کوئی ہماری محفل میں بھی دو چار لمحے. ہاں ہاں بالکل بیٹھیں گے. ادھر یہ بیٹھے, ادھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا, توجہ دینی شروع کر دی, اور ادھر انہوں نے یوں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ملا لیا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. اب وہ پوری اپنے جتن پہ لگا ہوا ہے, ادھر اس میں ذات کی طاقت چل رہی ہے. اللہ سے طاقتور تھا کیا وہ؟ اس میں ذات سے کیا طاقتور تھا؟ بالکل نہیں. ادھر اس میں ذات کی طاقت چل رہی, ادھر اس کی پوری طاقت چل رہی. آخرکار کتنی دیر کے بعد کہنے لگا, خاموش, خاموشی ٹوٹی. ادھر اس کی اندرونی روحانی طاقت چل رہی تھی جو باطنی اور شیطانی طاقت تھی, اور طاغوتی اور فتنوں کی طاقت تھی. ادھر اللہ جل شانہ کے ذات کا تعلق اور اللہ کی معرفت اور مراقبے کے اندر جو اللہ کا نور دل میں حاصل کر لیا تھا, وہ دور یوں سمجھ لیں فائر برگیڈ کی طرح اس آگ کو یوں کر کے بجھا رہا تھا, یوں یوں ایسے کر کے. دل بھرا ہوا تھا نا, دل کی ٹینکی بھری ہوئی تھی. ادھر اس کے فتنوں کی آگ, ادھر نور, اور یوں بجھا رہا تھا, یوں ایک بجھ رہی تھی آگ. بڑی دیر کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہو سکا پاؤں پڑ گیا, کہنے لگے آپ جیت گئے میں ہار گیا. تو نے کہا ایسی ہار جیت ہماری نہیں ہوتی, تو اپنا زور آزما, میں اپنی طاقت آزماؤں ایک دفعہ پھر. جیسے کشتی میں نا ہار, انہیں کہا ایک دفعہ پھر. انہیں کہا ٹھیک ہے. اب چیلنج جب ہوتا ہے نا, پھر چیلنج میں قوتیں بڑھ جاتی ہیں. چیلنج پہلے چیلنج نہیں تھا, پہلے گجے گجے اور جو ہے خفیہ خفیہ سے حملے تھے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اب جب چیلنج ہوا نا, تو وہ سنبھل کے بیٹھا اور اس نے اپنے سارے تیر نکالے اور سارے کے سارے نیزے نکالے اور ساری کی ساری طاقتیں اور ساری کی ساری قوتیں اس نے ساری نکالی. یعنی اندرونی ساری چیزیں, شیطانی چیزیں ساری نکالی. اور ادھر ان کے پاس صرف وہی ایک چیز, کیا اس میں ذات اللہ. بس ادھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. وقوف قلبی اسے کہتے ہیں. وقوف قلبی کسے کہتے ہیں بتاؤں؟ ایک شعر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخودا رہے, دنیا کے مشغلوں میں, بازار کا مشغلہ, دکانداری کا مسئلہ, ذمہ داری کا مشغلہ, صنعت کا مشغلہ, تجارت کا مشغلہ, نوکری کا مشغلہ, مشغلہ, یہ ہے وقوف قلبی. دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. بس سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. بس ان کے پاس تو ایک چیز تھی اور وہ کائنات کی سب سے عظیم اللہ تھا نا. بس انہوں نے پھر اللہ کی طرف ایسے توجہ ایسے کی, ایسے توجہ ڈالی. بس اب اس کا ادھر چیلنج, ادھر ان کا چیلنج. تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند. چیلنج. اور اس نے جو اپنی پوری شیطانی قوتوں کو ایسے ڈالا, شیخ فرمانے لگے میرے خسرو رحمت اللہ علیہ, کہنے لگے ایک پل میں میں ایسے ہلا اور میرے اندر احساس ہوا کہ میں اس کی بیعت ہو جاؤں, اپنا سب کچھ چھوڑ دوں. میرا دل کرنے لگ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں میرے دل کے اندر سے اللہ جل شانہ کا نور ابھرا، جو میں سالہ سال سے مراقبہ کر کے توجہ سے مرشد کی محفل میں بیٹھ کے ادب کی دنیا، اعتماد کی دنیا، عشق کی دنیا سے پا کے وہ جو اندر نور بھر چکا تھا نا، وہ نور ایک دم اس نے موجے ماری اور موج زن ہوا اور وہ نور آیا، اور جب وہ نور آیا تو یہ سارا تصور میرا ایک دم ختم ہو گیا اور میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا، نہیں اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور یہ جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے. بس پھر ایک ہلنے کے پھر ایک چیز آئے اور آ کے میرے اندر کو ہلائے، اور پھر وہ چیز آئے میرا مقابلہ کرے اور اس کو آ کے مقابلے سے ہٹائے، جیسے کوئی دروازہ توڑنے کی کوشش کرے، ادھر سے کوئی دروازے کو دھکا دے کے بند کر کے کھڑا ہو، پھر دروازہ یوں ہل جائے، پھر یہ یوں زور دے اور ادھر طاقت بڑھتی چلی جائے. ادھر چیلنج لگا ہوا تھا اور اس کا چیلنج تھا کہ آج تک کوئی، وہ تو ایسے گزرتے کو ایسے دیکھتا تھا بس ختم، اور بندہ وہیں بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. ادھر دیکھنا تو کڑی بات، ادھر تو پورا چیلنج لگا ہوا تھا، پوری قوت لگی ہوئی تھی ان کو جگا دے، ادھر تو پوری قوت لگی ہوئی تھی اور پوری طاقت پہ. کتنی دیر ایسے ہوتا رہا، اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ میں، پھر میں نے کیا کیا، میں اپنی اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، اتحیات کی شکل ایسے بیٹھ گیا، اتحیات کی شکل میں، اور اتحیات کی شکل میں ایسے بیٹھ کے نا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے میں نے ایسے کیا، اور ایسا کرنے کے بعد اور پھر اللہ کی ذات کی طرف جب متوجہ ہوا نا، متوجہ ہوا، بس اس کے بعد نا اس کی ہائے نکلی، ایسے ہائے نکلی تو اس نے اپنے دل کو یوں پکڑ لیا اور پکڑ کے ایسے دوہرا ہو گیا جیسے کوئی دل کا دورہ پڑتا، اور بہت دیر کے بعد کہنے لگا میری چیز مجھے لوٹا دو اور جاؤ، میں نے بھی اپنا دھندا کرنا ہے، میری چیز مجھے لوٹا دو اور جاؤ، ہٹ جاؤ. یہ کہنے لگے ہر جیت کا فیصلہ تو اب ہوا ہے، تو کہتے تھا پہلے ہوا ہے، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. کہنے لگا پاؤں پڑ گیا نا، وہ چیز مجھے دے دے. طالب علم پڑھتا تھا مدرسے میں، ایک جوگی آیا، طالب علم نے کہا دوسرے طالب علموں سے، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، تھا جن مذاق کرتا ہوں، میں سانپ بن جاتا ہوں، تم اس کو کہنا آؤ سانپ پکڑے، میں ہمارے ہاں سانپ ہے اس کو پکڑو. طالب علم نے شیاطین ہوتے ہیں، ہمارے ہاں سانپ ہے اس کو پکڑو، جوگی آ کے سانپ کو پکڑے گا، جب جوگی سانپ کو پکڑے گا نا پھر میں اس کو چکر دوں گا. انہیں ہاں ٹھیک ہے تو سانپ بن جا. وہ سانپ بن گیا، جوگی آ رہا تھا اس کو، بھائی وہ ہمارا ایک سانپ ہے مہربانی کر پکڑ لے. وہ گیا، اس نے بین بجائی، وہ صرف بین والا جوگی نہیں تھا، اس کے ساتھ منتر بھی تھا، اسے پتا نہیں تھا کہ وہ صرف بین والا جوگی ہے، اسے پتا نہیں تھا. اس نے بین بجائی نا اور پٹاری کھول کے رکھ دی. جب پٹاری کھول کے رکھ دی، بہت دیر تک یہ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، اس کی پٹاری میں نہ آئے، بجاتا رہا بجاتا رہا بجاتا رہا بجاتا رہا، آخر مجبور ہو کے پٹاری میں آیا تو اس نے پٹاری بند کر رسی مار کے وہ گھر، وہ کہ اللہ کے بندے ہمارا دوست ہے ساتھی ہے واپس کر دے، تو اس کو کہاں لے جا رہا، سانپ ہے تم نے سانپ کہا تھا، نہیں نہیں ہمارا یہ کلاس فیلو تھا، ہماری بہترین اسٹوڈینٹ لائف گزر رہی تھی، یار تھا مہربانی، منت کر دے دلا کے واپس کر دیا، واپس ہو کے پھر بن گیا وہ انسان کی شکل. پاگل تو گیا کیوں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میں جب سانپ بنانا، میں نے اس کو عام آدمی سمجھا تھا، اس جوگی کو عام آدمی سمجھا تھا، پر جب میں اس نے کیا نا تو مجھے ہر طرف آگ نظر آتی تھی، میں جس کونے میں سر دیتا میں ادھر چھپ جاؤں گا، اس کو اس کی پٹاری میں نہیں جانا، میں نے ادھر جاتا تو آگ، ایک پٹاری واحد تھی جہاں سکون نظر آتا تھا، اور میں نے بھی ضد کی تھی اس میں نہیں آنا، آخر ہر طرف سے آگ تھی، مجبور ہو کے میں پٹاری میں آیا، ورنہ ہر طرف مجھے آگ ہی آگ نظر آتی تھی۔ ہاں اس لیے کہا راجہ جوگی اور اگنجل، ایک صحرائی نے مجھ سے بات کہی، میں نے صحرائی سے سنی، راجہ جوگی اور اگنجل اس سے مقابلہ نہ کرنا، راجہ وقت کا بادشاہ، جوگی کوئی اللہ کا فقیر، اگنجل آگ اور پانی اس سے مقابلہ نہ کرنا، راجہ جوگی اور اگن جل، جل کہتے ہیں پانی کو، اس سے مقابلہ نہ کرنا۔ اب شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ ہار جیت ابھی نہیں ہوئی، اب ہار جیت یہ ہے کہ یا تو میرا مذہب مان یا میں تیرا مذہب مانوں، یا تو میرے دھرم پہ آ یا میں تیرے دھرم پہ، وہ کہنے لگا نہ تیرا دھرم تیرے پاس میرا دھرم، میری بھی چیز لوٹا دے، کیا وہ جو اس کے اندر کا دل کا کفر تھا نا، اس کے ایمان کی طاقت نے اس کا کفر چھین لیا، اس کا دل ہو گیا اب خالی، اب یا تو وہ واپس کرے یا اپنا ایمان اس کو دے۔ سمجھ گئے؟ یہ جو مجالس مرشد کی مجالس میں، اللہ والی مجالس میں، مراقبی کی کیفیت میں، اور دل کی دنیا کو متوجہ کر کے بیٹھنے میں، میں کیوں کہتا ہوں نہ سوئیں، کیوں کہتا ہوں، میں چیختا ہوں، میں منتے کرتا ہوں، میں بازوں کا سختی کرتا ہوں، کیوں؟ سو گئے تو دل کا برتن اونٹا ہو گیا، اس محفل میں ہوتے ہوئے یہ محفل میں نہ ہوا۔ وہ جو دل میں سے دل کے اندر جو چیز ملنی تھی نا وہ نہ ملی، وہ سال ہر سال کی محنت تھے جو دل کے برتن میں نور بھرا تھا، محفل میں بیٹھنے سے، اللہ اللہ کرنے سے، مراقبہ کرنے سے، وہ نور بھرا تھا نا، اس نور نے اس کو کھینچ لیا۔ مقناطیس بڑا ہو تو لوہے کو دور سے کھینچ لیتا ہے، اگر چھوٹا ہو تو خود کھینچ جاتا ہے۔ ایک بندے نے کہا جی نوٹ کو نوٹ کھینچتا ہے، اس نے ایک جگہ دکاندار کے پاس نوٹ پڑے تھے روپے والے، اس نے چوننی پھینک دی، وہ تو اس کے اندر گئی، اس نے کہا کھڑا انتظار کر رہا، اس نے کہا نہیں بڑا نوٹ پھینک پھر چھوٹا نوٹ ساتھ آئے گا، پھر نوٹ کو نوٹ کھینچے گا۔ آخر کار اس نے کہا چلو ایسا ہے آخری محنت کرتے ہیں، تو بھی کر میں بھی کر، آخری محنت میں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، یہ اسی طرح اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتحیات میں بیٹھ کے ایسے متوجہ ہوئے اللہ کی ذات کی طرف، اور وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، آخر گرا بے ہوش ہو گیا، اور جب اٹھا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کو لے کے شیخ کی مرشد کی خدمت میں آ گئے، انہوں نے کہا جناب شکاری خود لے آیا، وہ جو شکاری تھا نا وہ خود شکار ہو گیا، وہ حاضر ناظر ہے آپ کی خدمت میں، دعائیں دیں، اور دعائیں دینے کے بعد مرشد نے فرمایا کہ تو جو ہماری مجالس میں اللہ کی ذات کا تصور کر کے اور باوضو بیٹھتا تھا نا، یہ باوضو بیٹھنے کا تجھے آج اللہ نے صلہ دیا ہے۔ اور کسی نے بعد میں پوچھا کہ شیخ واقعی آپ ہر وقت باوضو بیٹھتے تھے؟ فرمایا ہاں، سنو غور سے ذرا، سونے والی بھی ذرا جاگ کے سننا یہ بات، صدا کام آئے گی۔ فرمایا ہاں، جس طرح نماز کا وضو پانی سے ہوتا ہے، اللہ والوں کی مجالس کا وضو ادب سے ہوتا ہے، نماز کا وضو کس سے ہوتا ہے؟ پانی سے. اور مرشد کی اور اللہ والوں کی محفل کا وضو کہاں سے ہوتا ہے؟ ادب سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے. ادب سے ہوتا ہے. اور ہوا کہ وہ جو وضو سے بیٹھا تھا نا، اس وضو نے تیرے دل کے اندر کے نور کو بھر دیا بس. اور یہ زہری وضو اگر ٹوٹ جائے شیخ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، پر میں مت اٹھ کے جانا وضو کرنے کے لیے. ہاں اگر نماز کے علاوہ کی بات کرو، فرض نماز نہیں، فرض نماز میں تو وضو ٹوٹے تو فوراً وضو نماز ہی ختم. محفل کی بات کر رہا ہوں، اگر زہری وضو ٹوٹ جائے اٹھ کے مت جانا، یا اٹھ کے جانا بھی خود ادب کے وضو کو توڑ دیتا ہے. عجیب بات ہے، عجیب بات. فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بھی ضروری ہے، ایمان بنانا بھی ضروری ہے، اور ایمان پھیلانا بھی ضروری ہے. اس کے لیے ہاں اپنے آپ کو جماعت کے تابع بناؤ. جماعت کے تابع، جماعت سے مراد اللہ جل شانہ کی محبت میں چلنے والے بہت سے لوگ جو چل رہے، جیسے تسبیح خانے کی اللہ پاک نے یہ صورت رکھ دی ہے، ان کے ساتھ چلو، ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مل کے چلو. کناروں پہ بھی نہ چلنا، ورنہ کوئی بھیڑیا، کوئی شیر، کوئی کتا اچک لے گا. کناروں پہ نہ چلنا، اندر اندر چلنا. جو اینٹیں کناروں پہ ہوتی ہیں وہ دو نمبر ہوتی ہیں، جو اینٹ اندر ہوتی ہے ایک نمبر ہوتی وہی ہے، قیمت ایک نمبر کی لگتی ہے. دو نمبر چل جاتی ہے پر قیمت ایک نمبر کی لگتی ہے. تو فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو اگر بچانا ہے، اور اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے فتنوں کے اس دور میں. اچھی بات بتاؤں، پورے بر صغیر میں آج جتنی بھی حدیثیں پڑھی جائیں گی، پڑھی گئی ہیں، آئندہ پڑھی جائیں گی، اس کا ثواب ایک ہستی کو ملے گا علماء میں، اس دور تک جس دور تک وہ تھے، اس سے پہلے تو ان کے اساتذہ تھے. وہ کون ہستی ہیں؟ وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. بر صغیر میں حدیث پھیلانے میں اللہ پاک نے ان سے کام لیا. دلی سے آتے تھے لاہور، اور آ کے پورا رمضان گزارتے تھے. اپنے مرشد شاہ ابو المعالی رحم اللہ تعالی علیہ مرشد تھے، دلی سے آتے تھے، وہ دلی میں رہتے تھے، لاہور میں آتے تھے، اور اپنے مرشد کے ہم پورا رمضان گزارتے تھے. اور یہ عالم تھے، مرشد عالم نہیں تھے. اور کوئی پوچھا، آپ کا تو دلی میں واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، بڑی بڑی مساجد میں لوگ کہتے تھے کہ شیخ رمضان کے خطبات، رمضان کے درس. فرمایا، پورے سال کا ایندھن لینے جاتا ہوں، فیول. پورے سال کا کیا لینے جاتا ہوں؟ ایندھن. وہاں مرشد خانے سے حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ سے پورے سال کا ایندھن لینے جاتا ہوں. ایندھن نہ ہوا تو چل کیسے سکوں گا؟ رمضان لاہور میں گزارتے تھے، دلی سے چل. اپنے آپ کو زندگی کے فتنوں سے اگر بچانا ہے تو پھر اپنے آپ کو ان مجالس، ان محافل کے تابع بنا کے چلیں. پھر ان مجالس اور محافل میں چلنے والوں کی خامیوں پہ نظر نہ ہو. اگر تجھے ساری خوبیوں والا ملے تو پھر خامیوں کی اصلاح، خامیوں کو دیکھے گا تو تجھے اصلاح ملے گی کہ وہ ایسے کر رہا، میں ایسا نہ کروں. مجھے ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا بے ادبوں سے. کہا اخلاق کہاں سے سیکھا؟ کہا بد اخلاقوں سے. کہا دیانت کہاں سے سیکھی؟ کہا بد دیانتوں سے. کہا سچ کہاں سے سیکھا؟ کہا جھوٹوں سے. کسی پہ نظر گھٹیا نہ ہو, کم نہ ہو, کم نہ ہو. یہ اس محفل میں قافلے میں چلنے والے سارے ہوں گے. کیوں؟ فقیر کے کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں, کھوٹے بھی کھڑے بھی. اور دھوبی کے پاس سارے دھوبی کے ہوتے ہیں, پاک بھی ناپاک بھی. وہ سارے دھوبی کے ہوتے ہیں, دھوبی انہیں سینے سے لگاتا ہے کیونکہ اس میں اس کی روٹی روزی ہے. سب کے ساتھ چلنا ہے اور سب کو لے کر چلنا ہے اور سب کے ساتھ چلنا ہے. بس یوں پھر چلنا بھی آ جائے گا, چلانا بھی آ جائے گا. اس لیے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بکریاں چروائی گئیں. میں سوچنے لگا بھیڑیں نہیں چروائیں گی, بکریاں چروائیں گی. بھیڑ تو ایسے کہ بھیڑ چال سر جھکا کے چلتی ہے, بکری کہاں, مطلب تنگ کرتی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغمبری ملی تھی بکری کی وجہ سے ملی تھی, بکری نے تنگ کیا, بکری بھاگی, یہ پیچھے بھاگے, دوڑتے دوڑتے تھے جلالی بادشاہ. کہنے لگا آج بکری ہاتھ آئے تو صحیح. پر آخر بکری کہاں بھاگتی, ہاتھ آ گئی, پکڑی گئی. ریوڑ میں سے بکری توڑی, خطرہ تھا کوئی بھیڑیا کو چیز, اکیلی بکری. بھاگتے 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 بکری ہاتھ آ گئی. جب آ گئی نا تو پھر ترس آیا اور رحم آیا اور بکری کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گئے. تو تھک گئی ہوگی, اللہ نے کہا لے پھر تجھے پیغمبری دے. بکری کی ٹانگیں دبانے بیٹھ گئے تو تھک گئی ہوگی. سب کو چلانا ہے, سب کے ساتھ چلنا ہے. اس دن ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں, مجھے کہنے لگے مجھے دم کرے. میں نہیں دم کرتا, چلو ہٹ جاؤ. میں سفید داڑھی بزرگ بابا بیچارہ, اس کو میں نے ڈانٹ کے ایک طرف کر دیا. اچھا وہ بھی ایک طرف ہو گیا. ایک طرف ہو گیا, اس بیچارے نے شکوا نہیں کیا. تین دن کے بعد میں نے رات کی تنہائیوں میں اس کے لیے پونا گھنٹہ دعا مانگی. میں اس کے دل کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. تھوڑا سا ملال آیا, دکھ ہوا, پھر کہنے لگا مرشد نے جس حال میں رکھا ہے ٹھیک ہے. لطف سجن دم بدم, کہرے سجن گاہ گاہ, ایویں سجن واہ واہ, اوویں سجن واہ واہ. اب یہ کس کو سمجھ آئے؟ یہ تو سب کو سمجھ آئے ہی نا. چلتے رہیں, اس میں ہماری عافیت ہے, اس میں ہماری خیر ہے, اس میں ہمارے لیے حفاظت چھتری ہے. بس مل کے چلتے رہیں. ریوڑ سے نہ نکلنا, بھیڑیا کھا جائے گا. اور آج کا بھیڑیا فتنہ ہے جو ایمان اخلاق تیری اندر کی شرافت اور تہذیب کو چھین کے تجھے دھجیاں دھجیاں کر دے گا. حفاظت کا سامان ہے تسبیح خانہ, عافیت کا نظام ہے تسبیح خانہ, برکت کا نظام ہے تسبیح خانہ, خیر کا نظام ہے. قدردانی کر لینا, یہاں کے رہنے, یہاں کے آنے, یہاں کے بیٹھنے اور یہاں کے سونے اور اٹھنے کی قدردانی کر لینا, قدردانی کر لینا. اللہ مجھے آپ کو قدردانی عطا فرمائے, اور قدردانی بھی سچی عطا فرمائے, اور قدردانی پہ استقامت عطا فرمائے. اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے. اس وقت گھڑی سامنے ہوتی ہے, جی چاہتا ہے باتیں کرتا جاؤں کرتا جاؤں. پھر کہتا ہوں جاگے ہوئے ہیں ساری رات کے آپ, اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ, اور ذکر بھی قدردانی کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ ہاں اللہ کا ذکر بڑی عظمت والا, اللہ بڑی عظمت والا, تو اس کا ذکر بھی قدردانی کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں گے ہمیشہ قدردانی کے ساتھ. واہ سبحان اللہ، آج میں اللہ کا میٹھا نام لے رہا ہوں، واہ 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 سبحان اللہ. قدردانی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، جو عظمت کے ساتھ ذکر کرے گا میرا اللہ صدا توفیق دیتا رہے گا، اور جو عظمت کے ساتھ نہیں ذکر کرے گا، اللہ چاہے کریم ہے، چاہے کریم ہے، لیکن خطرہ ہے کہیں توفیق چھین نہ جائے. کیوں؟ اللہ ادب اور عظمت کو پسند کرتا ہے، اور جس کے دل سے عظمت اور ادب چلا جائے وہ اکثر دولتیں چھنوا بیٹھتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ 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 نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين 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 وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.